तैयार करदा इल्मी कैसे घर कैसेट और सीडी मिलने का पता नोट फरमा लें।
इल्मी कैसेट घर, दुकान नंबर 5, नज़्द तबलीगी मरकज मदनी मस्जिद, फातिमा प्लाजा, ब्लॉक नंबर 7, फेडरल बी एरिया, कराची। इल्मी कैसेट घर।
फोन नंबर 6822299, मोबाइल 0333217940।
इल्मी कैसेट घर पेश करता है, अब आपको कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं। अब आप अपने मोबाइल में अपनी पसंदीदा तिलावत, मुकम्मल कुरान पाक, नाते, हम और नज़्में, इस्लामी व कुदरती मनाजिर यहां से डाउनलोड करवाएं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नस्तईनुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे महतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह हज़रत ने हम सब को दुनिया में बहुत थोड़े से वक्त के लिए भेजा है। हमारा क़याम इस दुनिया में बहुत ही मुख्तसर है और मुख्तसर होने के साथ साथ गैर यकीनी भी है। इस भरे मजमे में से एक भी यकीन के साथ ये नहीं कह सकता कि हम आज ईशा की नमाज पढ़ सकेंगे या नहीं। इस भरे मजमे में से एक भी यकीन से नहीं कह सकते। और ईशा की नमाज में तो अभी 1.5 घंटा 2 घंटे बाकी हैं। जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि नमाज में जब मैं दाएं तरफ को सलाम फेरता हूँ तो मुझे इसका यकीन नहीं होता कि बाएं तरफ भी सलाम फेर सकूँगा या नहीं। ये ज़िंदगी ऐसी गैर यकीनी है। और मरने के बाद जो ज़िंदगी आने वाली है वो यकीनी है, हमेशा की है और कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी है। उस लामहदूद ज़िंदगी की कामयाबी और नाकामी का दारो मदार इस दुनिया की मुख्तसर और गैर यकीनी ज़िंदगी पर ही है। यानी जो इस दुनिया में अल्लाह को राज़ी करके और उसके नबी अलैहिस्सलाम के मुबारक तरीक़े पे ज़िंदगी गुजार के जाएगा, अल्लाह हुज़्ज़त उसको इस दुनिया के मुख्तसर से ज़िंदगी में भी कामयाब कर देंगे और आखरत की कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी में भी कामयाब करेंगे। और इसके लिए अल्लाह पाक ने हमें जनाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी नमूने के तौर पे दी है। आप अलैहिस्सलाम की मुबारक ज़िंदगी में जो बुनियादी मेहनत और बुनियादी चीज़ मिलती है वो है यकीनों की तब्दीली। कि नबूवत का आपका ज़माना 23 साल है, इस 23 साल अरसे में जिस पे आपकी सबसे ज़्यादा क़ुव्वत खर्च हुई या जिस पे आपने सबसे ज़्यादा मेहनत की वो इस दिल के यकीन के ठीक होने की मेहनत की। किस दिल से अल्लाह के गैर निकले और अल्लाह पाक के ज़ात आली इस दिल के अंदर समा जाए। क्योंकि अल्लाह पाक अकेले हैं, तन्हा हैं, सब कुछ कर सकते हैं, वो शिर्क से पाक हैं। वो उस दिल में नहीं आते जिस दिल में उसका गैर मौजूद हो। इसलिए ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दिल से अल्लाह के गैर की बड़ाई को, अजमत को, उसके तासुर को सबको निकाला और मिटाया और साफ किया। और इसकी मेहनत की कि अल्लाह से होता है और अल्लाह के गैर से नहीं होता। अल्लाह से होता है और अल्लाह के गैर से नहीं होता। अब अगर अल्लाह के गैर का ज़रा सा भी तासुर है तो ये रूह फिर नापाक है, ये रूह नापाक है, ये दिल नापाक है। जैसे एक बेहतरीन किस्म की देख पकाई हो और उसमें एक कतरा पेशाब का डाल दे तो सारी देख बेकार। तो इस दिल में अल्लाह के गैर का यकीन, तासुर, सब कुछ निकालना पड़ेगा। अल्लाह का गैर भी हो, अल्लाह भी हो, ये हो नहीं सकता। ला इलाहा इल्लल्लाह में اللہ کے غیر کی نفی ہے کہ اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اللہ پاک کر دے, اللہ پاک کر دے. یہ صرف بول کے حد تک نہ رہے, یہ اندر کا اندر کی کیفیت بن جائے کہ اللہ کرتے اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا. اور اس کا پیمانہ کسوٹی آدمی کا عمل ہے. کوئی مشکل وقت آ جائے, کوئی مشکل چیز آ جائے, اب اس پہ دھیان کہاں جاتا ہے, خیال کہاں جاتا ہے, نگاہ کس کی طرف اٹھتی ہے, زبان کس سے مدد کے لیے ہلتی ہے, یہاں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کا غیر کتنا ہے. اگر کسی مشکل کے وقت میں نگاہ اللہ کے غیر کی طرف اٹھ گئی تو سمجھو کہ یہ غیر دل میں گھسا ہوا تھا. اس لیے مجھے اور آپ کو دن رات یہ بڑائی کے بول بولنے ہوں گے کہ اللہ کرتے ہیں اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا, اور اللہ پاک کریں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے جتنا جتنا ہماری زندگیوں میں آتے چلے جائیں گے, ہم دنیا میں بھی بنیں گے اور آخرت میں بھی بنیں گے. جتنے جتنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ہماری زندگیوں میں آئیں, اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے زندگی کے ہر شعبے میں ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں اعمال سے ضرورتوں کا پورا ہونے کے طریقے سکھا کے گئے. اسباب پہ سے نگاہ ہٹا کے اعمال سے ہونے کا یقین کہ عمل سے اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل کریں گے. آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لے گا اس پہ فاقہ نہیں آئے گا. ایک ہے فاقے کو دور کرنے کے لیے اسباب کی دوڑ, کہ ایک نوکری کرتے ہو تو دوسری کرو, دوسری کرتے ہو تو اس کے ساتھ کوئی سائڈ بزنس کرو, اس سے نہیں مسئلے حل ہوتے, اس سے نہیں ضرورتیں حاجتیں پوری ہوتی, اعمال سے ہوں گی. جو مغرب کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لے گا اللہ اس کو فقر سے, فاقے سے, تنگی سے بچائیں گے. یہ انسان کا بنیادی مسئلہ ہے جس میں آج ہم سب گھرے ہوئے اور پھنسے ہوئے ہیں. صبح سے لے کے شام ہماری اسی میں ہو رہی, صبح سے لے کے شام ہماری اسی میں ہو رہی. ہمیں اس سے نکالا ہے, ہمیں اس سے نکالا ہے. اعمال پہ یقین, اعمال پہ. نماز سے اللہ پاک ہمارے مسائل کو حل کریں گے. اگر تین جوہر ہر شخص میں پیدا ہو گئے, تین جوہر, اللہ سے ہونے کا یقین کہ اللہ ہی کرتے ہیں, اور نماز سے اپنے مسائل کا حل, اور زندگی کے ہر شعبے میں حضور کے طریقوں کو زندہ کرنا, تو سخت سے سخت حالات میں بھی اس کا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. سخت سے سخت حالات میں بھی کوئی اس کا نقصان نہیں پہنچا. اللہ سے ہونے کے یقین دل میں اترا ہوا ہو, نماز سے مسائل کا حل کرنا سیکھا ہوا ہو, اور زندگی کے ہر شعبے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقوں کو زندہ کیا ہوا, ہر طریقے. تو ہر چیز کا علاج حضور نے بتایا. ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور اپنے روزی کے تنگ ہونے کی پریشانی کا حال بیان کیا, تو آپ نے کوئی دنیا کی دوڑ نہیں لگوائی, اعمال کی طرف متوجہ, کہا باوضو رہا کرو اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرمائے, باوضو رہا کرو اللہ روزی میں برکت عطا فرمائے, باوضو رہنے سے رزق میں برکت ہوگی. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو صبح اشراق کی نماز پڑھ لے گا, جو اشراق کی نماز پڑھ لے گا اللہ اس کی ساری حاجتوں کی ذمہ داری لے لیتے, ساری ضرورتوں کو پورا کر لیتے سارے دن کی. اب سارے دن کو اس کے مسئلے حل جس نے اشراق پڑھ لی. اور شاخ کون پڑے گا؟ جو صبح اللہ کی یاد میں لگے گا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ پاک نے میری امت کی صبح میں برکت رکھی ہے, میری امت کی صبح میں برکت رکھی ہے. اس لیے فقہ نے لکھا ہے کہ صبح کا سونا رزق میں تنگی کو لاتا ہے. صبح کا سونا, فجر کے بعد کا سونا رزق میں تنگی کو لاتا ہے. اس لیے غیروں نے محنت کر کے آج ہمیں صبح سلا دیا. رزق میں تنگی لاتا ہے صبح کا سونا. اگر رزق کی تنگی کو دور کرتے صبح کا سونا چھوڑ دے. فجر کی نماز پڑھ کے مصلے پہ بیٹھے ہوئے اللہ کا ذکر کرتے رہے, جب سورج نکل آئے اور مکروہات گزر جائے تو جو دو رکعت نماز پڑھے تو حج عمرے کا ثواب, اور جو دو رکعت اور پڑھ لے تو سارا دن کے کاموں کی ذمہ داری اللہ پاک اپنے اوپر لے لے, مسئلے حل. اب یہ صبح کون جاگے گا؟ جو رات کو جلدی سوئے گا. حضور علیہ السلام سب کچھ سکھا کر گئے. آپ نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ کھانے کو گلاؤ نماز اور ذکر سے, اس سے کیا مطلب ہے؟ عشاء سے پہلے کھانا اور عشاء کے بعد سو جانا. صحابہ کی زندگی اٹھا کے دیکھیں تو صرف دو وجہ کے علاوہ صحابہ کا عشاء کے بعد جاگنا ثابت نہیں ہے. ایک نماز, یہ ایک دین کی مجلس, دینی مجلس. یہ دو وجوہ تو ہیں جس میں صحابہ رات کو جاگتے تھے. کوئی دین کا مشورہ ہے دینی, جیسے ہماری شب جمعہ ہے, یہ دینی مجلس ہے, یہ نماز کی نیت باندھ لی. اس کے علاوہ صحابہ عشاء کے بعد نہیں جاگتے تھے. ان کا آخری عمل عشاء کی نماز ہوتا تھا. جب ہم اپنے طرز سے ہٹیں گے تو پتہ نہیں کہاں جا کے گریں گے. اپنے طرز سے ہٹیں گے تو اللہ ہمیں دیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ. رات کی تنہائی میں اٹھ کے اللہ سے اپنے مسائل کو حل کرنا, کہ اللہ پاک جب کسی جگہ عذاب کو بھیجنے کا فیصلہ فرماتے ہیں اور وہاں مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں اور رات کی تنہائی میں اٹھ کے توبہ استغفار کرنے والے ہوں تو اللہ بھیجے ہوئے عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں. یہ دو چیزیں اللہ کی ناراضگی کو دور کرنے کا ذریعہ ہیں. یہ جتنے بھی ہمارے پر مسائل کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور جتنی بھی پریشانیاں ہمارے اوپر آ رہی ہیں, چاہے جان کے اعتبار سے, چاہے مال کے اعتبار سے, چاہے عزت کے اعتبار سے, اس کا علاج مسجدوں کی آبادی. یوں انہی تبلیغ میں کہا جا رہا مسجد وار کام, مسجد وار کام, مسجد وار کام, کہ ہماری ہر مسجد شب روز مسجد نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نہج پہ اعمال سے آباد ہو رہی. ہر مسجد میں ہمارے دعوت کے حلقے لگے ہوں, سیکھنے سکھانے کی فضائیں بنی ہوئی ہوں, ذکر و عبادت کی فضا بنی ہوئی ہو اور ہر نئے آنے والے کے ساتھ اکرام کیا جا رہا ہو. ان چار اعمال سے مسجدوں کو آباد کر لیں پھر مجال ہے کہ کسی مسلمان کا قتل ہو جائے. اور رات کے تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ سے توبہ استغفار کریں. یہ دو نسخے ہیں ان بلاؤں کو ٹالنے کے جو آج چاروں طرف سے ہمیں گھیری ہوئی ہے, کہ مسلمان کا قتل کوئی معمولی بات, کہ جس جگہ ایک مسلمان کا قتل ہو جائے 40 دن تک اس آبادی پہ اللہ کا غضب بھڑکتا ہے. اب اس غضب میں کیسے آدمی پنپے گا؟ اب اس خون کو بدل کرنے کو روکنے کا راستہ صرف اور صرف اعمال ہے, اعمال, اور وہ ہے مسجدوں کی آبادی. ہم ایسی محنت کریں کہ ہماری ہر مسجد شب و روز اعمال سے آباد ہو جائے, اس میں دعوت کے حلقے لگے ہوں, اللہ کی عظمت و بڑائی بیان کی جا رہی ہو کہ ہر آنے والا اللہ کی عظمت سے دل کو بھر کے اٹھے, یا اعمال سے ہونے کے تذکرے ہو رہے ہوں کہ چیزوں سے یقین ہٹ کے امت کا یقین اعمال پہ آ جائے, یہاں دنیا کی بے رغبتی پیدا کرا کے آخرت کی فکر دلائی جا رہی ہو.
آج چاروں طرف دنیا سے ہونے کے تذکرے، ہماری مساجد میں آخرت کے تذکرے ہو، موت کا تذکرہ ہو، قبر کا تذکرہ ہو، حشر کا تذکرہ ہو، بلسرات کا تذکرہ ہو، میزان کا تذکرہ ہو، جنت دوزخ کے تذکرے ہو، ہماری مسجد ان تذکروں سے بھری ہوئی ہے. اور کوئی سجدے میں سر دے کے رو رو کے اللہ پاک سے ہدایت کے فیصلے کرا رہا ہو، کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا ہو، کوئی تسبیح پڑھ رہا ہو، اور کوئی کسی سے دین سیکھ رہا ہو. جب اللہ پاک کسی آبادی پہ عذاب کے بھیجنے کا فیصلہ فرماتے اور وہ مسجدوں کو آباد کرنے والے ہوں اور رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ سے توبہ استغفار کرنے والے ہوں، تو اللہ پاک اس بھیجے ہوئے عذاب کو واپس بلا لیتے ہیں. تو کراچی کے مسائل کا حل یہ اعمال ہے. اس وقت پورے شہر میں ہم مسجدوں کو اعمال سے بھر دیں، ایسی محنت کریں کہ کراچی کی کسی مسجد میں دل میں تالا نہ لگا ہوا. اور ہم میں سے ہر ساتھی ایسی محنت کرے کہ کراچی والے رات کی تنہائیوں میں اٹھ کے اللہ سے رو رو کے ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں. تو حضور علیہ السلام اعمال بتا کے گئے، اعمال کہ جو صبح سورہ یاسین شریف پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو سارا دن خوشی پہنچائے گا. اب یہ سارا دن خوش رہے گا جسے صبح سورہ یاسین پڑھ لے، نہ پریشانی آئے گی، نہ غم آئیں گے، نہ صدمے آئیں گے، نہ دل پہ بوجھ ہوگا. ہر آدمی جو آج بوجھل دل لیے پھر رہا ہے، نہ دل حاضر نہ دماغ حاضر، اس کا علاج یاسین شریف ہے. صبح جو یاسین شریف پڑھ لے، جو صبح اٹھا ہوگا وہی تو سارے اعمال کرے گا. اس صبح کے سونے نے ہمارا سب کو چھوڑا دیا، ہمارا مشورہ بھی چھینا، صبح مسجد کا بیان بھی چھینا، اشراق بھی چھینی، ذکر تلاوت بھی چھینا. ایک سونے نے کتنا نقصان پہنچایا. تو اعمال کی طرف ہماری یوں ارشاد فرمایا کہ جو آخری تین قل ہیں، قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق، اور قل اعوذ برب الناس، تین تین مرتبہ صبح اور جو تین تین مرتبہ شام کو پڑھ لے تو فرمایا کہ میں اس کے لیے ہر چیز میں کافی ہو جاؤں گا، ہر چیز کے لیے میں اس کے لیے کافی ہو جاؤں گا. جو صبح شام ان تینوں قل کو پڑھ لے، اور جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے، سلام کرنا سنت ہے. آپ علیہ السلام گھر میں داخل ہوتے تو سلام کرتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ کبھی میں دیر ہو جاتی تو میں لیٹ، کیونکہ بات بتا وہ کہ صدیق کے ساتھ آپ رات دیر دیر تک مشورہ کرتے رہتے تھے. میں نے کہا نا دو وجہ سے جاگتے تھے، ایک دینی مشغولی مشورہ، یا دینی کوئی کام یا نماز. تو کہ میں لیٹ جاتی تو آپ کمرے میں داخل ہو کے اتنی آواز میں سلام کرتے کہ میں جاگ رہی ہوں تو جواب دے دوں، اور سو گئی ہوں تو میری آنکھ نہ کھلے. گویا آپ گھر میں داخل ہو کے سلام کرتے. تو علماء نے لکھا ہے کہ گھر میں داخل ہوتے وقت جو سلام کرے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا خالی گھر ہو، تب بھی سلام کرے. تو اللہ پاک کہتے میں اس کو وافر رزق دوں گا. جو گھر میں داخل ہوتا سلام کرے، چاہے گھر میں کوئی ہو یا خالی مکان ہو، تو فرماتے کہ میں اس کو وافر رزق دوں گا. وافر رزق. اور جو گھر میں داخل ہوتے وقت سورہ اخلاص پڑھ لے تو اللہ پاک اس کو بھی اور اس کے پڑوسیوں کو بھی فقر و فاقہ سے محفوظ کر لیں گے. بعض جگہ درود شریف اور سورہ اخلاص آتا ہے، بعض جگہ صرف سورہ اخلاص. کہ گھر میں داخل ہوتے ہوئے ایک دفعہ درود شریف پڑھا اور سورہ اخلاص پڑھی، تو اللہ اس کو اور اس کے پڑوسیوں کو دونوں کو تندرستی فقر و فاقہ سے محفوظ کر دے گا. مقروض ہے تو ان کے قرضے اتر جائیں گے. حضور علیہ السلام نے اس امت کو اعمال پہ ڈالا ہے، اعمال پہ، کہ ہمارے مسئلے اعمال سے حل ہوں گے. حفاظت جو اس وقت ایک بنیادی مسئلہ ہے، جو گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ جو اس دعا کو پڑھ کے نکل گیا تو اللہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ مقرر کر دیں گے، واپس آنے تک فرشتہ اس کی حفاظت کرے گا، حفاظت. اب مسئلہ حل حفاظت میں اللہ کی. اور جو رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھ لے تو اللہ پاک اس کی بھی اور اس کے آس پاس والوں کی بھی حفاظت کرے گا. اعمال اس کی طرف ہمیں مجمع کو لانا ہے. آج چیزوں کے تذکرے اتنے بڑے کہ یقین چیزوں پہ جم گیا. آج دروازے پہ کھڑے ہوئے گارڈ کا یقین ہے حفاظت کا، اور آیت الکرسی سے حفاظت کے یقین کمزور ہو گیا، اس لیے کہ اس کے تذکرے نہ رہے، تذکرے نہ رہے. اللہ نے حفاظت اعمال میں رکھی ہے. جو صبح دعائے ابو دردا پڑھ لے اور شام کو دعائے ابو دردا پڑھ لے تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہوگا، چاہے پوری بستی میں آگ لگ جائے لیکن اس کا مکان بچ جائے گا. جسے دعائے ابو دردا پڑھی ہو، جو حضور علیہ السلام نے حضرت ابو دردا کو دعا سکھائی تھی، اور جو دعائے انس پڑھ لے تو کوئی ظالم بھی اس پہ اوپر ظلم نہیں کر سکتا، کوئی ظالم بھی اس پہ ظلم. حضرت انس نے دعا سکھائی تھی کہ یہ پڑھ لو تو کوئی ظالم اس پہ ظلم نہیں کر سکتا، یہ اللہ کی حفاظت میں. اب دعائے انس کو پڑھ لیں ہم روزانہ، اعمال میں اللہ پاک نے اثرات رکھے ہیں، اعمال میں اثرات. ایک نفل نماز حضور علیہ السلام نے سکھائی ایک صحابی کو، اور سکھانے کے بعد کہا کہ اس کو پڑھ لو، اس کو سیکھ لو اور کرو، اور کسی احمق اور بیوقوف کو یعنی منافقوں کو مت سکھانا کہ وہ بھی اگر اس کو پڑھ کے دعا مانگے گا تو اس کی بھی دعا قبول ہو جائے گی. اس لیے ان کو منافقوں کو مت سکھانا کہ یہ ایسی جاندار نماز ہے اور اس کی جو دعائیں ہیں کہ اگر یہ احمق یعنی منافق بھی اگر پڑھے گا تو اللہ اس کی بھی دعا قبول کر لیں گے. اسے کہا ان کو مت سکھانا، ان کو مت سکھانا. ہمیں اللہ پاک نے حضور علیہ السلام کے ذریعے ایسے اعمال دیے. یہ نماز جو مانگو ملے گا، جو مانگو گو ملے گا. اللہ پاک نے نماز کے ذریعے مسائل کا حل رکھا ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے صحابہ کو نماز سکھائی، صحابہ کو نماز سکھائی ہے کہ نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم، نماز اللہ کا سب سے بڑا حکم. قیامت میں بھی سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا، نماز کے بارے میں پوچھا. کہا گیا اس امت میں 50% سے زیادہ نمازی ہو گئے تو اللہ پاک کی ناراضگی دور ہو جائے گی. کافروں کی دشمنوں کی ترقی رک جائے گی اور مسلمانوں کا تنزل رک جائے گا، اور اس سے زیادہ ہو جائیں گے تو اللہ کی مدد مسلمانوں کے ساتھ ہو جائے گی. اس لیے ابھی یاد ہے نا مولانا احسان صاحب نے پرانے کو جوڑے پوچھا کہ کس محلے میں 100% نمازی ہیں، کس میں 95%، 99%، 85%. ہم بھی ایسی محنت کریں کہ ہمارا محلہ 100% نمازی ہو جائے، مرد بھی نمازیں پڑھیں اور عورتیں بھی نمازیں پڑھیں، کہ نماز مسائل کے حل کا سب سے مؤثر ذریعہ. کہ صحابہ تو اپنی حاجتوں اور ضرورتوں کو مؤخر کرتے نماز تک، مؤخر کرتے کہ نماز پڑھ کے اللہ اپنے دعا قبول کر دے، کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے. اپنی حاجت کو مؤخر کرتے نماز تک کہ نماز کے بعد اپنی دعا مانگ کے اللہ پاک سے پورا کرائے. تو میرے بھائی دوستوں بزرگوں، ہم سب مل کے ایسی محنت کریں کہ جتنے نمازی ہمارے یہاں جمعے کی نماز میں ہوتے ہیں وہ فجر کی نماز بہر مسجد میں نمازی بن جائے. پھر دیکھیں اللہ کی کتنی رحمتیں بارش کی طرح ہماری بستیوں میں برستی ہیں. کہ ایک نمازی کی بے نمازی کی نحوست 40 گھروں تک جاتا ہے. اگر ہم نمازی ہیں, ہمارے پڑوسی نمازی نہیں ہے, تو اس کی نحوست سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں؟ اس لیے لوگوں کو نمازی بنانے کی محنت کریں, اور ایسی محنت کریں کہ پوری آبادی میں کسی ایک کو بھی مسجد سے باہر نہ چھوڑیں. ہم ہر ایک کو مسجد والا بنا دیں, ہر ایک کو مسجد والا بنا دیں, ایک کو بھی مسجد سے باہر نہ چھوڑیں. اور اپنی نمازوں کو بھی ہم محنت کر کے ٹھیک کر لیں. وہ نماز جس پہ اللہ کی مدد اترتی ہے وہ نماز ہم اپنی بنا لیں. اس کے لیے کسی اچھے نماز پڑھنے والے کو دکھا کے اپنی نماز کو بنا لیں اور سنوار لیں اور نکھار لیں. وہ نماز جس کا رکوع بھی صحیح اور جس کا قومہ بھی صحیح اور جس کا سجدہ بھی صحیح اور جس کا جلسہ بھی صحیح. نماز میں جس نے ان چار چیزوں کو بنا لیا اس کی نماز بن جائے گی. اطمینان والا رکوع, اطمینان والا قومہ, اطمینان والا سجدہ اور اطمینان والا جلسہ, یہ چار چیزیں نماز میں مشق کی ہیں. جس نے محنت کر کے ان کے چار کو سنوار لیا اس کی نماز بھی سنور جائے گی, نماز بھی سنور. تو نمازوں پہ محنت کرنا اور اوروں کو بھی نماز پہ لے کے آنا. اور میرے بھائی دوستو بزرگو, ہر چیز کو پوچھ پوچھ کے علماء سے چلنا, ہر چیز کو پوچھ پوچھ کے چلنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس امت کو 24 گھنٹے کی زندگی گزارنے کے طریقے بتا کے گئے ہیں, جس میں تجارت بھی ہے, ملازمت بھی ہے, زراعت بھی ہے, شادی بیاہ بھی ہے, موت غمی بھی ہے, بچے کی پیدائش اور عقیقہ اور کہتے ہیں اس کی منگنی اور رشتہ یہ بھی ہے, مکان کا بنانا بھی ہے, گھر والوں سے تعلقات بھی ہیں, رشتہ داروں سے رشتوں کا جوڑنا بھی ہے, پڑوسیوں کے حقوق بھی ہیں, راہ چلتے ہوئے مسافر کا حق بھی ہے, غریبوں کے ساتھ کیا ہے, سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کھا کے. لہذا زندگی کے ہر موڑ پہ ہم علماء کے محتاج ہیں, علماء کے محتاج ہیں. ہم ہر چیز کو علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں کہ سیکھ کے کیا ہوا عمل بغیر سیکھے ہوئے عمل پہ بہت بھاری ہوا کرتا. اور جو سیکھنے کے لیے نکلتا ہے تو برکت و رحمت اس کے ساتھ ہو جاتا ہے, جو سیکھنے کے لیے نہیں. ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے مفتی صاحب کے پاس جائیں گے تو سارے راستے اس کے لیے دعائیں ہوتی رہیں, وہ اللہ کی رحمت میں آ گیا. یہ ذوق پیدا کرے پوچھ پوچھ کے چلنے کا ہر چیز, کہ کوئی کام بغیر پوچھے نہیں کرنا, کوئی کام بغیر پوچھے. اور اللہ پاک کے ذات عالی جو ہماری پیدا کرنے والی ذات, ہماری پالنے والی ذات, ہماری حاجتوں کو پورے کرنے والی ذات اور ہر حال میں ہماری دیکھ بھال کرنے والی ذات, اس ذات عالی کا ہمیں تعلق نصیب ہو جائے, اس کی محبت ہمارے دل میں اتر جائے, ہر آن ہر گھڑی اس کا ہمیں دھیان نصیب ہو جائے, اس کے لیے صبح شام اللہ کو پیارے پیارے ناموں سے یاد کرنا, یاد کرنا, پیارے پیارے نام یاد کرنا. کہ جب تک بندے کے ہوٹ اللہ کی یاد میں ہلتے رہتے اللہ پاک اس کے ساتھ ہوتے. جب تک بندے کے ہوٹ اللہ کی یاد میں ہلیں گے اللہ پاک اس کے ساتھ ہے. اسی آدمی ہاتھ سے کام بھی کر رہا ہو تو زبان سے ذکر کر رہا ہو, زبان سے ذکر کر رہا ہو. اللہ کو اپنے تعریف کے بول بڑے پسند ہیں, سبحان اللہ, اللہ پاک پاک ہے, تمام تعریف اللہ کے لیے ہے, اور وہ سب سے زیادہ بڑے ہیں, اس سے بڑا کوئی نہیں. اس طرح اللہ کو سبحان اللہ ہے, والحمد للہ ہے, ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر, وہ سب سے زیادہ بڑے ہیں, وہ سب سے زیادہ بڑے. ایک تسبیح صبح ایک شام توجہ سے دھیان سے یکسوئی سے بیٹھے, اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کی شفقتیں محبتیں امت پہ بے انتہا، کیا آپ ہر وقت امت کے لیے بے چین بے کل بے قرار رہے؟ ہر آن ہر گھڑی امت کے لیے آپ بے چین بے کل اور بے قرار رہے؟ ان کے احسانات ہیں، ہم ان کے احسانات کا کیا بدلہ دے سکتے ہیں؟ اتنا تو کر لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ محبت سے درود بھیج دیا. جو ایک مرتبہ حضور پہ درود بھیجتا ہے، اللہ کی 10 رحمتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں. اور اللہ پاک نے مسائل کا حل درود شریف کی کثرت میں رکھا ہے، درود شریف کی کثرت میں. کہ جو روزانہ 1000 مرتبہ درود شریف پڑھ لے تو اللہ پاک اس وقت تک اس کو موت نہیں دیں گے جب تک کہ وہ دنیا میں جنت میں اپنا مقام نہیں دیکھ لے. صلی اللہ علیہ سیدنا محمد، اس درود شریف کے بارے میں آتا ہے جو 1000 مرتبہ روزانہ پڑھ لے تو اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا میں مرنے سے پہلے جنت کا اپنا مقام نہ دیکھ لے. حاجی صاحب نے پرانوں کے ابھی جوڑ میں بتایا نہیں، کراچی والوں کے سہروزہ جوڑ میں یاد ہے نا، میں تو وہی ساری باتیں دوہرا رہا ہوں جو حاجی صاحب نے فرمائی تھی تاکہ تازہ ہو جائے. مثلا تو درود شریف کی کثرت ہو، کثرت کم از کم 2 تسبیح ہو جائے، 1 صبح 1 شام. اور اپنی غلطیوں پہ ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ سے توبہ کرے گا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ کیا ہے توبہ کرنے والا، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اپنی غلطیوں پہ ندامت ہو اور شرمندگی اور اس پہ استغفار کرے. دیکھیں، ایک توبہ ہے اور ایک استغفار ہے، دونوں میں فرق. توبہ استغفار کی، استغفار جو ہے یہ توبہ کی سیڑھی ہے، توبہ کی سیڑھی استغفار. استغفار کیا ہے؟ کہ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اس پہ آدمی کو احساس ہوا اللہ کے، اللہ مجھے معاف کر دیے، استغفار. اور توبہ، اس پہ 3 شرطیں ہیں، جب تک کہ یہ 3 شرطیں نہیں ہوں گی توبہ کی تکمیل نہیں ہوتی. ایک یہ کہ جو غلطی ہوئی اس پہ ندامت ہو، اکڑ مکڑ نہیں. یہ بھی اب چلتا ہے اس زمانے میں تو کون بچ سکتا ہے، یہ توبہ نہیں ہے. ندامت ہو، شرمندگی ہو. جیسے بچے کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ جائے تو کیسا ماں کے سامنے شرمندہ اور جھیپا جھیپا رہتا ہے، ادھر چھپے گا ادھر چھپے گا. تو گناہ کر کے شرمندہ ہو. علماء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے جب چوک ہو گئی تو اتنا روئے کہ 100 سال تک کبھی آسمان کی طرف نگاہ نہیں اٹھائی، شرم کے مارے نگاہ نہیں اٹھائی، ایسی شرمندگی. تو گناہ کر کے ندامت تو ہو، شرمندگی تو ہو، چہرہ اترا ہوا تو نظر آئے کہ دیکھنے والا بھی پوچھ بیٹھے کہ مجھے کیا ہو گیا. میرے بھائیو، یہ ہمارے اپنے لیے ہیں، ہم سوچے کہ ہمیں گناہ کے بعد شرمندگی ہوتی ہے. یہ توبہ کی پہلی شرط ہے، پہلی شرط کہ آدمی کے اندر ندامت ہو، شرمندگی ہو. اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے، فوراً ترک کر دے. اس پہ لگا ہوا بھی ہے، توبہ کر رہا ہے، یہ توبہ نہیں ہے. فوراً اس گناہ کو ترک کر دے. اور ترک کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان راستوں واسطوں ذریعوں کو بھی چھوڑ دے جو اس گناہ کا ذریعہ بنے، ورنہ اس نے چھوڑا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. بقول کسی اللہ والے کے کہ جس گلی سے غلطی ہوئی ہے 30 سال بعد بھی اس گلی سے گزرو گے تو یاد تازہ ہو جائے گی. ان گلیوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ان راستوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ان واسطوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ان سوچوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ان خیالات کو بھی چھوڑنا پڑے گا، ان یاد کرنے والی چیزوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا جو گناہ کا ذریعہ بنی. تب تو اس نے کہا جائے گا کہ اس نے گناہ کو چھوڑا. توبہ کر کے پھر اسی میں گھس گئے، پھر انہیں چیزوں میں لگ گئے، پھر انہیں کو یاد کیا، کہاں اس نے توبہ کی. بنی اسرائیل کے جس شخص سے 100 قتل ہوئے تھے اور جب توبہ کے لیے آئے تو صلی اللہ علیہ نے کیا کہا تھا کہ ہاں توبہ تو ہو جائے گی لیکن اس آبادی کو چھوڑنا پڑے گا جہاں 100 قتل ہوئے, اس آبادی کو چھوڑنا پڑے گا, اس کا گھر چھڑوایا, اس کا وطن چھڑوایا, اس کی آبادی کی کیڑے چھڑوائیں, تب توبہ کی تکمیل ہوتی ہے, اس میں رہ کے تو پھر آدمی ملوث ہو جاتا. تو ان سب راستوں واسطوں ذریعوں کو چھوڑے جو گناہ کا ذریعہ بنے تھے. ہر آدمی اپنے راستے واسطے ذریعے جانتا ہے, اس کو چھوڑے فوراً, ترک کرے. اور تیسری شرط جو ہے توبہ کی وہ کہ یہ کہے کہ اللہ اب نہیں کروں گا, اے اللہ اب نہیں کروں گا, پکی توبہ کہ اللہ اب نہیں کروں گا, اب نہیں کروں گا. ہمارے حضرت مولانا سعید خان صاحب رحم اللہ فرمایا کرتے تھے کہ پہلے حاجی توبہ کر کے جاتا تھا اس لیے زندگی بدل کے جاتا تھا, آج حاجی استغفار کر کے جاتا ہے, توبہ کر کے نہیں جاتا, اس لیے جن نقشوں میں نکل کے آیا تھا جاتے پھر نقشوں میں پھنس جاتا ہے. اسی کے توبہ کرنے میں تو اس غلط کمائیوں کے نقشوں کو بھی چھوڑنا پڑے گا, اس غلط ماحول کو بھی چھوڑنا پڑے گا, غلط جذبات خیالات کو بھی چھوڑنا پڑے گا, تب تب حاجی کی زندگی بدلے گی. اسے میرے بھائیوں پکی توبہ کے اللہ اب نہیں کرنا, اب نہیں کروں گا, اے اللہ اب نہیں کروں گا, رو رو کے کہ اللہ اب نہیں کروں گا. تو استغفار الگ ہے توبہ الگ. آج امت استغفار کر رہی ہے توبہ نہیں کر رہی, یہ نہیں کہہ رہی کہ نہیں کروں گا. اس پہ مجمع کو لانا ہے, سارے مجمع کو اس پہ لانا ہے کہ اللہ اب تک جو ہوا اس کو معاف کر دے, اللہ جو اب تک ہو اس کو معاف, اب نہیں کروں گا. اور سب سے بڑی توبہ کس چیز پہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دین کی محنت اس امت کے ذمے کی اور قیامت تک والے انسانوں کو اللہ کی طرف بلانے والا کام ہمارے ذمے کیا, اے اللہ ہم نے اس کام کو نہیں کیا, اللہ ہمیں معاف کر دے, اللہ ہمیں معاف کر دے. اس محنت کے چھوٹنے پہ توبہ, اس محنت کے نہ کرنے پہ توبہ. اس امت کی زندگی کا مقصد یہ دعوت والا کام. اللہ پاک نے اس امت محمدی علیہ کو دنیا میں, سارے دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے بھیجا ہے, ساری دنیا میں اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ ہمارا کام ہے. ہم حضور کے امتی ہیں, امتی ہیں, ہم حضور کے امتی ہیں, اور امتی ہونے کے ناطے ہمارے ذمے دین کی محنت کا کام ہے. اور اب تک جو دین کی محنت کا کام نہیں کیا اس پہ ہم سارے مجمع سے توبہ کرائیں. اور حاجی صاحب نے یوں فرمایا کہ سارے کراچی والوں سے ایک مہینے کے اندر اندر توبہ کرا لو. اور اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہر مسجد کی جماعت اپنے محلے میں محنت کر کے ایک ایک گھر میں جا کے ان سے توبہ کرائے, اس محنت کے چھوٹنے پہ توبہ. اور پھر توبہ کی تیسری شرط کیا ہے کہ اب نہیں کروں گا, کہ اللہ اب جو تیرا دین کے محنت کے کام کو چھوڑا ہے اس سے توبہ کرتا ہوں, اور آج سے عزم کرتا ہوں کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی محنت کے کام کو کروں گا. تو آپ سب بھی اس کی توبہ کریں گے نا. آپ کو یاد ہے کہ مولانا احسان صاحب نے ابھی پچھلے دنوں میں ہم سب سے مجمع میں بیٹھ کے اس پہ توبہ کرائی اور خاموش ہو گئے اور کہا سب کا استغفار کی تسبیح پڑھو, یاد ہے نا؟ جو نہیں گئے تھے وہ جانے والوں سے پوچھ لیں. عملی طور پہ مجمع میں سے وہ توبہ کرائی مولانا احسان صاحب رائے ونڈ میں, کس پہ توبہ کرے اور استغفار کرے. پھر حاجی صاحب نے تشریف لا کے اس کے مزید زور دی. تو آج پوری کراچی سے توبہ کرانی ہے. تو جب توبہ کی تین شرطیں پوری ہو جائیں گی, جو غلطی ہو اس پہ ندامت, دین کا کام نہیں کیا اس پہ ندامت, اور فوراً کرنے کا عزم, اور آئندہ نہ کرنے کی توبہ کے اللہ اب ایسا نہیں کروں گا, اب کروں گا انشاءاللہ. جب تین شرطیں پوری ہو جائیں گی تو اللہ بڑی سے بڑی غلطی کو بھی معاف کر دے, اور اللہ پاک تو بڑے غفور الرحیم, اللہ پکڑنے کے لیے نہیں بیٹھے, اللہ تو چھوڑنے کے لیے بیٹھے. اللہ پاک کہتے ہیں کہ جو مجھ سے توبہ کرے اور پھر توڑ دے اور پھر اس یقین پہ کہ معاف کرنے والی کوئی ذات ہے اور پھر توبہ کرے تو میں پھر معاف کروں گا, اور پھر توڑ دے اور پھر توبہ کرے تو میں معاف کروں گا. اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم آسمان اور زمین کے درمیان کے سارے خلا کو گناہوں سے بھر دو, آسمان اور زمین کے تمام درمیان کے سارے خلا کو گناہوں سے بھر دو اور پھر مجھ سے توبہ کرو تو میں اس سے بڑی مغفرت لے کے تمہارے استقبال کے لیے آؤں گا، قربان جائیں اس کے اپ اور درگزر کے لیے، کہ آسمان اور درمیان کے خلا کو گناہوں سے بھر دو اور پھر مجھ سے توبہ کرو تو میں اس سے زیادہ استغفار اور مغفرت، اس سے زیادہ مغفرت لے کے تمہارے استقبال کے لیے آؤں گا۔ اللہ کہہ رہے تمہارے استقبال کے لیے آؤں گا، اور فرماتے کہ دن میں 70 مرتبہ بھی توبہ کو توڑ کے توبہ کرو گے میں پھر بھی معاف کر دوں گا، میں پھر بھی معاف کر دوں گا۔ وہ ذات تو معاف کرنے والی ہے، ذات تو معاف کرنے والی ہے۔ ایک صحابی نے پوچھ لیا کہ یار اس لئے انسان سے گناہ ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اس کے نام اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر وہ توبہ کر لے تو اس کے نام اعمال سے مٹا دیا جاتا ہے، کہ یار رسول اللہ اگر پھر غلطی ہو جائے، توبہ ٹوٹ جائے، پھر لکھ لیا جاتا ہے، کہ پھر توبہ کر لے تو پھر مٹا دیا جاتا ہے۔ ان صحابی نے پوچھا کہ اگر پھر غلطی ہو جائے تو ارشاد فرمائے پھر لکھ دیا جاتا ہے، اور پوچھا گا پھر توبہ کر لے، ارشاد فرمائے کہ پھر مٹا دیا جاتا ہے، اور قربان جائے اس شفیق ذات کے۔ یوں پھر فرمایا کہ تم توبہ کرتے کرتے تھک جاؤ تو تھک جاؤ، وہ مالک معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتا، وہ مالک معاف کرتے ہوئے نہیں تھکتا۔ میرے بھائیوں ہمارا واسطہ تو اس شفیق ذات سے ہے، اس شفیق سے ذات سے، کیوں اس سے منہ موڑ کے ہم کہاں چلے گئے؟ وہ ذات تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ جب صبح ہوتی ہے تو رحمت کے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے وہ مالک، وہ شفیق ذات صبح روز رحمت کے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتی ہے کہ رات بھر گناہ کرنے والا اور رات بھر منہ کالا کرنے والا اور رات بھر میری نافرمانیاں کرنے والا بھی مجھ سے معافی مانگے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، اور جب شام ہوتی ہے تو پھر اپنی رحمت کے دونوں ہاتھوں کو پھیلاتا ہے کہ دن بھر گناہ کے سمندر میں ڈبکیاں لگانے والا اور دن بھر گناہ کر کے دندراتا پھرنے والا بھی اگر مجھ سے شام کو توبہ کرے تو میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں۔ ہمارا واسطہ تو اس شفیق ذات سے، اس لیے بھائیو پوری امت سے توبہ کرانی ہے، پوری امت سے توبہ کرانی ہے، تاکہ اللہ کی رحمت کی آغوش میں یہ امت آ جائے کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں کیا ہے۔ قربان جائے اس مالک کے، توبہ قبول کرنے کے بعد پھر اس گناہ کا اثر بھی مٹا دے، اثر بھی مٹا دے۔ تو کپڑا پھٹ جائے تو کتنے ماہر رفوگر سے رفو کرا لو پھر بھی غور سے دیکھو تو پتہ چلی جاتا ہے کہ یہ رفو ہوا ہے۔ گاڑی میں ڈینٹ پڑ جائے کراچی کے بہترین ڈینٹنگ پینٹنگ والے سے ڈینٹ نکلوا دو پھر بھی ماہر سمجھ جاتے ہیں کہ گاڑی داغدار ہے۔ لوہا ٹوٹ جائے کتنے بہترین ویلڈنگ کرانے والے سے ویلڈنگ کرا لو پھر بھی پتہ چلی جاتا ہے کہ ویلڈنگ کیا ہوا ہے، نشان رہ ہی جاتا ہے۔ لیکن قربان جائے اس اللہ کے کہ توبہ کے بعد اللہ ایسی دھلائی کرتے ہیں کہ اس گناہ کا نشان بھی باقی نہیں رہتا، اس گناہ کا نشان بھی باقی نہیں۔ اور اللہ پاک انسان کے اعضا جواروں کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں، زمین کے اس ٹکڑے کو بھی گناہ بھلا دیتے ہیں جہاں گناہ کیا، اور لکھنے والے فرشتے کو بھی بھلا دیتے ہیں، کیونکہ قیامت کے دن انسان کی زبان تو بند ہو جائے گی، یہ اعضا گواہی دیں گے، یہ ہاتھ کہے گا کہ مجھ سے ناجائز چیز کو چھوا گیا، یہ ہاتھ کہے گا کہ مجھ سے ظلم کیا گیا، یہ آنکھیں کہیں گی کہ مجھ سے نامحرم کو دیکھا گیا، یہ کان کہیں گے کہ میوزک کی آواز مجھ سے سنی گئی، نامحرم کی آواز لذت سے سنی گئی، یہ قدم کہیں گے کہ غلط جگہوں پہ مجھے چلایا گیا۔ تو اللہ توبہ کے بعد ان اعضا کو بھی بھلا دیں گے، زمین کے جس ٹکڑے پہ گناہ ہو وہ ٹکڑا بھی قیامت میں گواہی دے گا، اسے اللہ پاک اس زمین کے ٹکڑے کو بھی بھلا دیں گے، اس کو بھی بھلا دیں۔ جو فرشتے نیکی لکھنے والے اور برائیاں لکھنے والے ہیں اس برائی لکھنے والے فرشتے کو بھی بھلا دیں گے، اس کے نام اعمال سے مٹا کے صاف کر دیں گے، یہ توبہ ایسی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس پورے کراچی سے توبہ کرانی، کرائیں گے نہیں انشاءاللہ؟ اس کے کیا ترتیب ہے؟ ہر مسجد کی جماعت اپنے محلے کے ہر گھر میں جائے، ہر فرد سے ملے، کارخانے والوں سے، فیکٹری والوں سے، رکشے والوں سے، تانگے والوں سے، سزوکی والوں سے، بس والوں سے، اسپتالوں میں جا کے بسوں کے اڈوں پہ جا کے، اسٹیشن پہ جا کے، ایئرپورٹ پہ جا کے کسی ایک فرد سے بھی توبہ کیے بغیر نہ چھوڑے، ایسی توبہ کرائے پوری امت.